سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد لمسجد الحرام ولمسجد الأقصى ولمسجد أخرجه الشيخان وأصحاب الست وكثير من المحدثين النقادين بأسانيد عالية عن رجال الثقات. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. جس طرح دنیا کے اندر کسی اہم کام کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کو اس کام کا ہیڈ آفس کہتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو بندے پیدا فرمائے اور جو انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ان کے لیے بھی عبادات اور طاعات کے مراکز قائم فرمائے. صحیح حقوق کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی نے کعبہ معلی پیدا فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ مخلوق پیدا فرمائے اور یہ ارادہ محبت سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت جب موجزن ہوئی وہ ارادہ بشیرت ایک موتی کی شکل میں ایک قیمتی ہیرے کی شکل میں نمل غلے میں پکانے کی ظاہر ہو گیا وہ پیش بہام ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھا تو وہ بالکل پانی پانی ہو گیا. اللہ کان ولیس شیئن غیر سبحانہ جل العظیم شان, اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب نظام اور ماورا پانی پانی. اب تعالیٰ نے اس کی طرف پھر نظر رحمت سے دیکھا تو فقتا فقتا اس میں جمود پیدا ہوا. سب سے پہلے جو بلبلہ پیدا ہوا اور جو جگہ ظاہر ہوئی اور جو حصہ منجمد ہوا اور جس نے زمین کی شکل اختیار کی وہ کعبہ ہے, مکہ مکرمہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین. اس کے بعد وہ پھیلتا گیا اور زمینیں پیدا ہوتی رہی. لتنذر ام القرى ومن حولها, ایک تفسیر ام القرى کی یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے اندر سب سے پہلے مکہ مکرمہ اور کعبہ معلیٰ نمودار ہوا ہے، آپ موجود ہوئے ہیں، اس لیے باقی عالم جس سے بات پیدا ہوا ہے اس کی حیثیت ماں کی ہے، اور سارا جہان جیسے اولاد اور بچے ہو. جس طرح اولاد اپنی ماں کی طرف زور لگاتی ہے اور بے انتہا محبت کرتی ہے اور بڑا اکرام و تعظیم سے پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو کمالی ایمان نصیب کیا ہے وہ کعبہ معلیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی، کبھی حج کے بہانے، کبھی عمرے کے بہانے، کبھی زیارات کے بہانے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا تو انہوں نے دعا فرمائی، ورزق اہلہ من الثمرات، یا کہ لوگوں کو اعلیٰ قسم کے کھانے دے، عمدہ قسم کے پھل دے. مفسرین کہتے ہیں رزق سے مراد صرف روٹی سالن نہیں ہے، نہ صرف پھل فروٹ ہے، کل ما یحتاج الیہ قوام الحیات، زندگی جن جن چیزوں کی محتاج ہوتی ہے وہ سب چیزیں وہ اعلیٰ اور عمدہ ملے گی. نوکری کسی کو وہاں ملے تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، رہنا وہاں کسی کو نصیب ہو جائے تو کائنات کا سب سے خوش قسمت مانا جاتا ہے. کسی بھی نظام میں فتور خلل نہیں پایا جاتا، اور دنیا کے مقابلے میں عمدگی اور اعلیٰ شان پائی جاتی ہے. انبیاء اور مرسلین نے یہ دعا فرمائی، ورزق اہل من الثمرات میں بعض محدثین نے کہا ہے کہ حج اور عمرے سے فقر دور ہوتا ہے. آدمی کو ایسے ضروریات کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب حج اور عمرے کرتے ہیں تو لاکھوں خرچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب پیدا فرماتے ہیں. کہتے ہیں دو اعمال ایسے ہیں جو رزق بڑھاتے ہیں، ایک حرمین کی حاضری اور دوسرا روزہ رکھنا. روزے کے بارے میں بھی ہے یہ ذات فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ترک طعام، ترک شراب، ترک الوقا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو بہت عالیشان طریقے سے بڑھا لیتا ہے. وہی دروزی ہر ماہام اختری اور ذرے ذرے دشمنی دن آروش ہو. مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، افطار کی گھڑی آتی ہے تو لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں. تو کم عقل بے تعلیم سمجھے گا اور ٹھنڈے شربت پینا ہے، خوب چولے اور چاٹ کھانا ہے، اس لیے خوش ہوئے، تو کم عقل ہے، اس کو علم نہیں ہے، دین سے بے بہرا ہے. خوشی اس لیے نہیں ہے، خوشی اس لیے کہ جو عبادت شروع ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی. خوشی ہمیشہ تکمیل عبادت کی ہوتی ہے. دیکھتے رہیے جب عرفات نو ذوالحجہ حج ہو جاتا ہے وہاں، تو 10 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان حج کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی قربانی قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حاجیان صاحبان کو نو ذوالحجہ وقوف عرفہ بھی نصیب فرمایا. حدیث شریف میں الحج و عرفہ، حج تو نام ہی عرفات کی حاضری کا ہے. جب رمضان شریف کے روزے مکمل ہو جاتے اور شوال کی پہلی تاریخ ہو جاتی ہے تو عید الفطر بنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض روزے مکمل فرمائے، خوش قسمتوں کو اعتکاف کی عبادت نصیب کی، وہ پوری ہو گئی، بہت سارے مسلمانوں نے تراویح پڑھی، بہت سارے مسلمانوں نے تلاوت کی، ذکر، تسبیح، دعائیں مانگی، خیر خیرات کیے، اپنے اللہ کو خوش کیا، اور نفلوں کا ثواب رمضان میں فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی خوشی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا لصائم فرحتان، روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن. ایک خوشی جب افطار کرتا ہے، تو افطار سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، افطار سے مراد تکمیل عبادت ہے، کہ الحمدللہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو لمحہ تھا، بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر استعمال شہوت کے مکمل ہو گیا. اور اب شریعت کے مطابق روزہ کھولنا ہے. اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، شریعت کی بتائی ہوئی دعا سے اللہ کے نعمتوں کا شکر کرتا ہے. جب کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کئی ادوار سے گزر گیا تھا، طوفان نوح آیا، بڑے ادوار گزر گئے، آگے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم کی اولاد میں آنے والے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں النبی الخاتم والمحطم، الرسول الحاشمی، المکی، الحجازی، التہامی، المدنی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، جن کے لیے اللہ نے ختم نبوت کے تاج و تخت سجایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، اب لوگوں کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے، یا تو میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اب تعالیٰ نے کہا تجھے اختیار ہے کہ دیوار کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے، یا سامنے پہاڑ جبل ابو قبیس سے اس پہ چڑھ جائے، اختیار. لیکن اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ اور انگلیاں کانوں میں دے دو اور زور لگاؤ جتنی تم میں طاقت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم بنا بیتا، تمہارے رب نے اپنا گھر بنوایا، حجو، آؤ اور حج کرو. یہ اعلان کتنی مرتبہ ہوا ہے، اور کہتے جس نے بھی یہ اعلان سنا ہے، خواہ وہ مادہ عالم ارواح میں ارواح ہو، یا باپ کے پیٹ میں مادے کے قطرے ہو، یا ماں کی چھاتیوں میں اس کے ذرات ہو، ان سب نے وہاں سے آوازی لگ گئی، معذرت ہم آنا چاہتے ہیں. کسی نے ایک دفعہ کہا تو ایک حج، کسی نے دو دفعہ کہا تو دو حج. امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے، آپ کے روح مبارک نے 55 مرتبہ لبیک کہا. ایک محدث گزرے ہیں، بقی ابن مخلد، مشہور ہے کہ 210 حج کیے، عمر بہت تھی، 300 سال عمر. شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنے دیوان میں ایک شخص کا لکھا ہے کہ میں اس سے مل چکا ہوں جس نے 107 حج کیے. ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، بابا رتن ہندی، اس کا دعویٰ تھا کہ میری عمر 660 سال ہے. ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 400 کے قریب حج کیے. 55 حج والا مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، اخندزادہ سے افغانستان کے ہیں، وہاں آباد ہوئے ہیں، حیران کن قسم کی شخصیت. مدینہ منورہ میں ایک اور مدینہ ہے، اللہ، آپ ان کے تقویٰ اور ورع کا اندازہ اس سے لگائے کہ کہ انہوں نے اپنی اولاد خاندان کو کہا ہے کہ مجھ سے صرف ضروری باتیں کرو. ان تمام باتوں کا حساب دینا پڑے, مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو, بس جو ضروری ہو, جو چارہ کار نہ ہو تو مجھ سے کرو, ورنہ میرے ساتھ ہم کلام نہ ہو. کیونکہ ان تمام باتوں کا جو دنیا میں آدمی کرتا ہے اس کا اللہ کے حضور تول ترازو ہوگا اور حساب کیا ہوگا, یا رب ہمیں معاف کرو, یا رب عفو کا قلم کھینچے اور احسان کرو. لا الہ الا اللہ. تو گزشتہ سال پتہ چلا کہ 55 سال ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ کوئی ناغا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ناغا ایک بھی نہیں. میں تو آئے مدینہ منورہ حج کے لیے. دوسری ایک حیران کن بات اور کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی کتابوں کے شروع میں دیکھا تھا کہ جو حرمین شریفین مستقل جانا چاہے وہ پہلے استخارہ کرے, بغیر استخارے کے وہاں نہ جائے. کہ میں نے استخارہ کیا تو اس میں اشارہ ملا کہ 3 سال بعد تم وہاں جا سکتے. کہ مجھے 3 سال ایسے لگے جیسے 300 سال. کہ میں نے کہا اس میں کیا ہے تاخیر کی. میں نے فوراً داخلہ کیا, افغانستان سے یہاں پہنچا, حج کے بعد چھپ گیا, پکڑ کر کے واپس گیا. اگلے سال پھر آیا, پھر واپس کر لیا, اور جب 3 سال پورا ہو گئے تو جم گیا. استخارہ کرنا اور پھر استخارے کو سمجھنا بھی بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے. کیونکہ استخارہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی طلب ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں استخارہ ہوتا ہے. ناجائز کاموں کے لیے استخارہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور جن کاموں کا پسندیدہ ہونا خود معلوم ہے ان کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں. نماز پڑھنا, جماعت سے رہنا, تلاوت کرنا, اس کے لیے استخارے نہیں. استخارہ تو آپ اس کام کے لیے کریں گے کہ ایک مہم سامنے ہے, ظاہری اسباب اس میں ضعیف ہے, اور ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے مجھے زیادہ امتحان سے گزرنا پڑے. تو اللہ سے خیر مانگتے, عوام میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. یہ کسی بزرگ آدمی نے بھی بڑی کتاب میں لکھا ہے, لیکن یہ غلط ہے. استخار کا معنی استشار نہیں ہے, استخار کے معنی ہے طلب الخیر, اللہ سے خیر مانگ. عوام جب استخارہ کرتے ہیں ان کو باقاعدہ ہاں اور نہ ہوتا ہے, اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ بہت ہی زیادہ آسان ہے, وہ سمجھتے نہیں. لیکن علماء دین, اولیاء, کاملین ان کو اشارات دیتے. خود سمجھ لو کیا مطلب ہے. مثلاً ایک بزرگ جو ہمارے انتخابات میں کھڑے تھے, میں نے کہا استخارہ نہیں کیا تھا؟ کہا کیا تھا. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. میں نے کہا پھر؟ کہا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کہا تو نہ ہے, جواب نہ دینا بھی نہ ہے, تو بس رہنے دو. اس نے کہا اللہ اکبر. اس کو سمجھنا اس لیے کہتا ہوں کہ بہت بڑا علم. ایک معصوم بچی بیمار ہے ایک گھرانے میں, بہت عزت کا, فخر و شرف کا گھرانہ ہے, اور اس معصوم بچی کی اس لاعلاج بیماری کی وجہ سے سارا گھرانہ آنسوؤں میں اور غم میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ اسے صحت و زندگی دے. تو اس بچی نے ایک خواب دیکھا. خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی ذبح ہو رہا ہے اور اس بچی کے سر پر خون لگا ہوا. تو میں نے اس کو یکدم کہا, میں نے کہا کسی اور سے تو نہیں پوچھا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کی زندگی اور صحت مبارک. اس نے تو ذبح دیکھا ہے. میں نے کہا تو ذبح سے بچے گی نا؟ اور خون سر کو دکھایا کہ یہ خون سارا ادھر چلا گیا. جب آدمی حج مکمل کرتا ہے, قربانی کرتا ہے اور سر منڈواتا ہے, یہ علامت ہے کہ عبادت مکمل ہو گئی. اب آج اس کی خوشی, وہ بچی بخیر و عافیت ہو. میں نے گزارش کی کہ ڈاکٹر صاحبان سے بھی زیادہ مشورہ نہ کریں, کیونکہ وہ تمام تر تعلق ان کا مادے سے ہے, ظاہر سے, اور کچھ معاملات ایسے ہیں بلکہ حقیقت میں سارے جو عالم ارواح سے ہیں. الحمدللہ. تو دو علم ایسے ہیں جو میری زندگی میں علماء سے بھی اٹھ گئے, ایک رویا کا علم اور دوسرا اسماء اور رجال کا علم. ایک بزرگان دین, اکابر امت, رجال الحدیث, تو مفسرین, فقہا, طبقات, ان کو جاننا, یاد رکھنا, اور دوسرا خواب کا علم. ایک آدمی خواب دیکھے اور آپ صحیح طرح اس کی تعبیر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا, اور اس خواب میں انہوں نے کہتے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں بھیڑ بکریاں کاٹی, سو کاٹی, پھر خواب آیا, پھر اور کاٹی, پھر اونٹ کاٹے, پھر گائے کاٹی. اس کے بعد خواب آیا کہ نہیں جانوروں سے کام نہیں چلے گا, یہ اسماعیل جو بہت اکلوتا ہے اس کو ذبح کرو. حضرت بڑے حیران ہو گئے. پیغمبر کو وحی اور غیر وحی کا فرق معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے چنتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا ہے. انبیاء نوع دیگر ایس. آپ نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ اس طرح خواب دیکھتا ہوں میں, انی آرا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا, آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, جیسے کہا جاتا ہے ایسا کر لیں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں جم کے رہنے والوں میں سے ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی تعبیر سے بھی حضرت ابراہیم کو مژدہ ملا کہ یہ بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے, آگے چل کر نبوت اور رسالت کا تاجدار ہوگا. اللہ کے بندے جتنے بلند ہوتے ہیں, اونچے مقام پہ ہوتے ہیں, اتنا امتحان سخت ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر کوئی اور یہ خواب دیکھے اور اس کو کہا جائے کہ بیٹا ذبح کرو, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عام انسانوں پر شیطانی آثار کیا جائے, اور اس قسم کے معاملات میں شیطانی دخل ہے. دوسرا یہ کہ شریعت میں, شریعت مکمل ہو چکی ہے اور شریعت میں انسانوں کا ذبح ناجائز. اگر کوئی شخص ناجائز خواب دیکھے تو اس پر عمل نہیں ہو. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے خواب پہ اور عام حالت میں فرق کرنا دشوار ہے, اور یہ قطعی طور پر معلوم ہونا یہ وحی کا منصب ہے جو انبیاء علیہ السلام پر مکمل ہوا ہے. خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا للقاضی عیاض میں لکھا ہے, لأن الرائی غیر ضابط, خواب دیکھنے والے کا اعتبار کرنا مشکل ہے, بھول جاتا ہے. وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشرب الخمر, شراب پیتے رہو. وہ لوگوں سے پوچھتا تھا, علی متقی صاحب کنز المال کو خط لکھا, اس نے جواب میں کہا کہ حضرت نے کہا تھا لا تشرب الخمر, مت پیو, شیطان نے آپ کو لبس کر دیا, آپ کو تباہ کرنے کے لیے میں نے ایک گھر پھوڑا دیا. اس لیے بعض علوم خالص اسرار اور حکم ہے، سربستہ ہے، ان کے کھولنے کے لیے بہت زیادہ تعمق فی القرآن، تدبر فی الحدیث، وسعت فی الآثار اور بہت زیادہ مناسبات درکار ہے، تب جا کے وہ خربوزہ میٹھا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ معلیٰ کو عجیب شرف دیا ہے. ملائکہ بھی کعبہ رہا ہے، آدم علیہ السلام ان کے بیٹے، شیس علیہ السلام ان کے بیٹے، جرجیس علیہ السلام ان کے بیٹے، ادریس علیہ السلام ان کے پڑپوتے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، تمام کے تمام کا کعبہ معلیٰ قبلہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت اسحاق، وہ القدس میں، یروشلم جسے یہ لوگ قدیم زبان میں کہتے ہیں، وہاں آباد ہوا، اور ان کی وجہ سے 10,000 انبیاء وہاں مختلف ادوار میں آئے. انہیں کعبہ پہنچنا بہت دشوار تھا اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے وہاں کروائی، اور ان کے بدلے میں بھی جنت سے نیند آیا. اور یوں بیت المقدس کا قبلائی حیثیت اسلام میں امر مسلم ہو گئی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جب تک کعبہ معلیٰ میں تھے، یعنی مکہ میں، تو کسی اور سمت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ کعبہ درمیان میں ہے اور ہر طرف سے نماز جائز ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہاں یہود اور نصارہ دونوں القدس کے مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کچھ دنوں کے لیے ان سے موافقت کے لیے آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے اس طرف پڑھیں. 16 ماہ اور 17 دن بن گئے، آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. 16 ماہ اور 17 دن ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں آپ تشریف فرماتے، کسی صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے، الگ تحقیق نماز ظہر کی 2 رکعت کے پہلے قاعدے میں بیٹھ گئے تھے، اور جبریل نماز میں آیا اور کہا کہ قبلے کی طرف ول وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اس طرف سے اٹھے اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی اٹھے اور دوسری طرف آ کے بیٹھ گئے، اور پھر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، مسجد بنو حارثہ بنو اسلم قبیلے کی مسجد. یہ خبر کسی اور جماعت کو عصر میں پہنچی، کسی کو مغرب میں، کسی کو عشاء میں، بخاری کا خیال بھی عشاء ہے، اور مسجد قباء کے اندر یہ خبر اگلے دن فجر میں پہنچی، انہوں نے اس طرح بیان کیا. اس سے پہلے 1190 میں، ہجرت سے 2 سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ آپ کو زمینوں کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائے، علماء دین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابو طالب بھی مرا تھا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ بہت زیادہ غمگین تھے، بہت ہی زیادہ افسردہ تھے. آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے آپ کو عجائبات عالم اور مناظر سماوات دکھانے کے لیے آپ کو کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7 آسمان اور عرش تک طلب فرمایا. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہمارے عجائب دیکھے. انہ السمیع البصیر, اس وقت خوب سننے والے دیکھنے والے. معراج کے قصے میں آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جبریل آیا اور کچھ فرشتے ساتھ تھے, اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے لیکن اس سے پہلے زمزم کے کنویں پر چلتے ہیں. وہاں اور ملائک موجود تھے, انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اجازت ہو تو ہم سینہ چاک کریں گے اور کچھ بشریات نکالیں گے اور انوار اور ملکات ڈالیں گے. میں نے کہا جس طرح اللہ کا حکم ہو. آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا انہیں کہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, دل اور بشری آلودگی باہر نکالی اور پھر ایک طباخ لائے تھے, ایسا طباخ اور اس میں ایمان اور حکمت نظر آ رہی تھی, بھری ہوئی تھی, وہ ایسا بھر بھر کے میرے دل میں اور سینے میں ڈالا اور پھر سلائی شروع کر دی. لمحوں میں سلائی کی. جب میں مسجد حرام سے باہر آیا تو ایک سواری کھڑی تھی, یقال لہ البراق, گھوڑے سے کچھ چھوٹی اور گدے اور خچر سے تھوڑی بڑی, بہت حسین جمیل. اور جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ اس پہ بیٹھیں گے. میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو ملائک کی صفیں کڑی تھی. میں نے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ یہاں سے لے کے بیت المقدس تک دونوں طرف ملائک استقبال کے لیے کھڑے. سبحان الذی اسرا بعبدی, پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو. عالم الغیب نہیں کہا, حاضر ناظر کہا, نور نور نہیں کہا. بندہ, میں مسجودی ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دے. سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى القدس کا نام ہے. الذي باركنا حوله, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی, اور ان برکتوں کو دیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. لنريه من آياتنا, تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو وہاں کے عجائب دکھائیں. انه هو السميع البصير. حضرت فرماتے ہیں کہ راستے میں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, کپڑے پھٹے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے, میلی کچیلی, بہت پریشان. یا محمد, یا محمد, یا محمد, بدتیوں کی کوئی نانی دادی تھی. کہا کہ جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ ہاں, کہ جب آگے نکل گئے اس کی آواز ختم ہوئی تو میں نے کہا بہت پریشان تھی, کون تھی؟ کہ یہ دنیا, یہ دنیا ہے. لو عجب تہا لغوت امتوں کا, ہاں کر دیتے پوری امت رہ رہا سے ہٹ جاتی. چونکہ آپ خاموش رہے, دنیا کی طرف توجہ نہیں کی, اس لیے امت میں قیامت تک دین اور ایمان والے رہیں گے. فرمایا کہ ایک پہاڑ کے سرخ ٹیلے سے گزرنے لگا, میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے. رأيت موسى قائما عند الكثيب الأحمر, صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسى, وهو يصلي. کہ میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل نے کہا انبیاء کو اس طرح اجازت ہوتی ہے. صحابہ سے کہا کبھی وہاں سے گزر ہوا تو میں ٹیلے پہچان چکا ہوں, بتاؤں گا آپ کو. اصل میں حضرت موسیٰ کوئی طور کے راستے میں اچانک غائب ہوئے, تو حضرت موسیٰ کی قبر کے لیے ان کی امت بہت پریشان رہی کہ حضرت کہاں, کوئی طور تشریف لے گئے تھے اور جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ جنگل میں قبر کھودی جا رہی تھی. حضرت کو خیال ہوا کہ یہاں قریب میں کوئی آبادی نہیں, کون مرا ہے؟ دل جب نرم ہو تو موت و حیات کا بہت خیال ہوتا ہے. اب تو دل سخت ہو گئے, سامنے جنازہ پڑا ہوتے لوگ روانہ ہو جاتے, اتنے دل سخت ہو گئے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں. قدیم زمانے میں لوگ قبر کے لیے، جنازے کے لیے، مردے کے لیے گھنٹوں دنوں انتظار سفر کرتے تھے. مجھے شرکت کرنی ہے اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خام خواہ جا رہے تھے، خیال آیا کہ دیکھ تلوں پتہ کرو کون مرا ہے. قبر دیکھی بڑی اچھی جگہ میں ہے، بہت خوبصورت خودی ہے، بالکل تیار، لحد بھی بنی ہے. نیچے اترے دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل. تو جی کہ موسیٰ علیہ السلام کا، میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں کہا. کہا ہمیں کہا ہے کہ یہاں سے گزرے گا، یہاں آ جائے گا تو روح قبض کر لے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ ملائک تھے جنہوں نے قبر کھودی تھی. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ٹیلے کے پاس پہاڑ کے نیچے حضرت کی قبر کی جگہ دیکھی. اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا تو میں بتا سکتا ہوں تمہیں کہ یہاں حضرت کی قبر ہے، اور آپ قبور میں انبیاء حیات ہیں. وہ حیات دنیا سے بڑھ کر ہے، اس کو دنیاوی حیات کہنا کمزور تعبیر ہے. اعلی و ارفع من الدنیا ہے، اور وہ برزخ کا حصہ ہے، آخرت کا ایک مرحلہ ہے. حدیث جو متواتر ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، فی الدنیا نہیں کہا فی قبورہم. تو قبور میں انبیاء کی حیات ماننا اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. فتح الباری جلد 7 صفحہ 122-127، جلد 9 صفحہ 193-157. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتاوی جلد 24 صفحہ 183-189. امت مسلمہ 1400 سال سے متفق چلی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سارے جہان سے بڑھ کر حیات قبور میں عطا فرمائی. اللہ، جب حضرت آگے بڑھے اور راستے میں اور بھی بہت عجائب پیش آئے ہیں. پورے مناظر جو قیامت تک ہونے والے ہیں وہ کھول دیے گئے آپ کے سامنے. جیسے کسی مہمان کو آپ فیکٹری کارخانے میں وزٹ کراتے ہیں نا، تو اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اسکرین چلاتے ہیں، یہ میں ہوں، یہ فلاں ہے، یہ مال بن رہا ہے، یہ تھیلیاں تیار ہو رہی ہے. وہ ایک شخص مجھے لے گیا اپنے کارخانے میں، یہ قیمت تیار ہو رہا ہے، یہ آٹا گوندا جا رہا ہے، یہ پک رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا برگر بن رہا ہے. میں نے تیری برگر کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ ایک ایک مشین 19-19 کروڑ کی آئی ہے اور اس سے برگر تیار ہوتا ہے. کہ وہ دیکھو، اب گرم برگر، پھر تیار برگر، پھر پیک برگر، پھر ڈبوں میں، پھر تیار آگے جا کے ٹرک بھرے گا. خدا ہے پاک، اتنے سے وجود بھی کیا، تم بھی قیامت شریر ہو. یہ تو خدا ہے جس نے ایک نظام کے تحت انسان کو پیدا کیا. یہی زمین ہے، تھوڑی سے آگے پیچھے کرو، پانی ڈالو، کھاد ڈالو، دیکھو کیسے پھول شگوفے، کیا درخت تناور خوبصورت، پھلدار پھولدار، سب خزائن اندر سٹاک رکھے ہوئے ہیں. اور یہی انسان اندر جاتا ہے، ذل قبور و بوس رت، انہی قبروں کو پھاڑ کے تمہیں واپس لاؤں گا اور میدان حشر برپا کروں گا. اللہ جل جلالہ امن والو کی قدرت تو کامل و اکمل ہے، مخلوقات اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. حضرت جب تشریف لے گئے القدس بیت المقدس، تو ایک جگہ آپ کو دکھائی گئی اور آپ کا وہ براق وہاں باندھا گیا. آپ فرماتے جب میں مسجد میں داخل ہوا، محراب سے لے کے اخیر تک تمام کائنات صفوں میں ہے، کہا جبریل نے مجھے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک تمام انبیاء موجود ہیں. پہلے یہ منظر دیکھے کیونکہ انبیاء اللہ کو بہت پسند ہیں. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں, نہ کسی تنظیم کا نام ہے, 1400 سالہ مسلمانوں کا نام ہے. امام مالک اہل سنت والجماعت کا امام ہے, امام ابو حنیفہ اہل سنت والجماعت کا امام ہے, امام شافعی اہل سنت والجماعت کا امام ہے, امام احمد ابن حنبل اہل سنت والجماعت, حدیث کے ائمہ اہل سنت کا سرمایہ ہے. خامخا تنگ نظریہ پیدا ہو گئی ہے. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے مخلوقات میں سب سے اعلی و ارفع وہ انبیاء علیہ السلام ہیں, اور پھر ان نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تفوق, برتری اور فضیلت اللہ تعالی نے عطا فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام بالکل مسلح کے سیدھ میں ہے, ان کے ساتھ نوح علیہ السلام ہے اور صف بری ہوئی, پیچھے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کے ساتھ اسماعیل و اسحاق ہے, ان کے پیچھے دیکھا یعقوب علیہ السلام ہے, ان کے ساتھ اپنے بیٹا یوسف ہے, پیچھے دیکھا تو ایوب ہے اور ان حضرت یونس ہے, ایوب ہے, بہت ساروں کو میں پہچان گیا. اور مجھے خیال ہوا کہ نماز تو ہونے والی ہے لیکن آدم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے بڑے ہیں, وہی پڑھائیں گے, سب دنیا ان سے پیدا ہے, ابونا آدم. پھر خیال آیا کہ شاید نوح علیہ السلام پڑھائے, کیونکہ طوفانی نوح کے بعد بقیہ دنیا حضرت نوح علیہ السلام کے آل و اولاد سے آباد ہوئی. پھر خیال آیا کہ نئی انبیاء بنی اسرائیل اور ہم سب کے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں. فرمایا اتنے میں نماز کا وقت ہوا اور جبریل نے مجھے اشارہ کیا, ایک روایت میں ہے کہ کندھے سے پکڑا, کہا قدم وصل بہم قد جاؤ لیصلوا خلفک, آپ آگے آئے, آپ نماز پڑھائے, یا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے. امام الانبیاء, امام الرسل, امام الاولیاء, امام المرسلین, آپ کو اللہ نے شرف اعزاز عطا فرمانا تھا. دو رکعت نماز آپ نے پڑھائی ہے. یہ القدس بیت المقدس, اس میں حاضری بھی آپ کی ضروری تھی اور اس طرح اللہ نے آسان فرمائی. مختلف ادوار میں یہود و نصارہ کا بھی وہاں غلبہ رہا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی فتوحات ہوئی ہے, وہ کبھی عرض کروں گا. اور بعد میں پھر یہود و نصارہ کا غلبہ ہوا, پھر 583 میں سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے عجیب طریقے سے فتح کیا ہے. نور الدین زنگی بلاد مصر کے بادشاہ تھے, اس کی بڑی خواہش اور آرمان تھی, کسی طریقے سے بیت المقدس یہود و نصارہ سے چھین لیا جائے, سارا سرمایہ اور دولت اور فوج ختم کی جائے, اس پر یہود اور نصارہ کا جھنڈا برداشت نہیں. ایک عالم تھے, ان کو ابو الحکم ابن برجان کہتے تھے, جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے وہ دو دریاؤں کے بیچ میں تھا, اور ایک طرف بھی برج لگا ہوا تھا, لوگ اس کے سہارے پار ہوتے تھے, دوسری جگہ بھی درمیان میں اس کی بستی تھی. وہ قرآن شریف کے سربستہ علوم کے بہت بڑے ماہر تھے. وہ آئے اور نور الدین زنگی سے ملاقات کی. نور الدین زنگی سے کہا میں فتح بتاتا ہوں اور ہوگا, لیکن میری بات سمجھ لی جائے. اور کہا وہ ذرا کو بٹھائے اور سپہ سالاروں کو بٹھائے اور لوگوں کو چھوڑے. نور الدین زنگی سمجھ گیا. انہوں نے سورت روم پڑھی اور اس کے بعد سورت روم سے نکالنے لگا کہ حضرت 583 ہجری میں جمعہ کا دن ہوگا, وقت اشراق و چاشت ہوگا, اسلامی فوج اندر داخل ہو جائے گی. لیکن اسلامی فوج کے لیے ضروری ہے کہ 14 لاکھ ہو, اور یہ تب ہوگا کہ کیکریت سے, کردستان میں ایک جگہ ہے کیکریت, وہاں سے آپ بگل بچائیں, اعلان کریں کہ بیت المقدس یہود و نصارا کے پاس ہے, اسے واپس لینا ہے, بس اس کے لیے شہید ہونے والے چاہیے, اپنے ساتھ اپنی روٹی, اپنا خرچہ, بستر خود لے لے, اور بگل بجاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. جب فلسطین تک 200 میل رہ جائے تو آپ فوج گن لے, لوگ گن لے, 14 لاکھ ہوں گے, یہ پہلی فتح ہوگی آپ. چنانچہ نور الدین زنگی نے اس خوشی میں ایک ممبر بنوایا کہ فتح تو ہے, ہم تو کریں گے, اور حضرت قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے خاص اسرار و حکم سے نکالتے ہیں, کوئی خصوصی علم اللہ نے ان کو دیا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے تھے کانت مکرمتن فسارت صادقتن, حضرت کی کرامت تھی لیکن اللہ نے سچا کر کے دکھایا. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ٹھیک 10 سال پہلے نور الدین زنگی کا انتقال ہوا, جب ہو رہا تھا انتقال تو صلاح الدین سرحانے کڑا تھا, اس نے کہا آخری ارمان کا جان کٹاؤں گا, فتح کرا کے چھوڑوں گا. صلاح الدین کا زمانہ آیا اور اس نے اسے حساب سے جو ابو الحکم سے ابن برجان سے سیکھا تھا کہ کریت سے بیگل بجایا اور مسلمان ہر طرف سے بستر لے کے دوڑنے لگے. جب سارا سینا آ گیا اور القدس تک 200 میل رہ گئے تو فوج گنتا, لوگ گن لیے گئے, ٹھیک 14 لاکھ نکلے. تو صلاح الدین نے خوشی کی مٹھائیاں بانٹی, کہا کہ پہلی فتح مبارک. جب آگے بڑھے پر لمبی داستان ہے, کبھی سناؤں گا. بہرحال ہر دور اور ہر زمانے میں بیت المقدس جانے کی کوششیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو, ایک مسجد حرام کے لیے جو کعبہ شریف ہے, دوسری مسجد اقصا ہے, اور تیسری میری مسجد مسجد نبوی. عمرے کی ایک کوشش ہے اگلے دنوں میں, تو اس میں اس دفعہ اللہ کے فضل احسان سے بیت المقدس بھی شامل ہے. یہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی, تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بہت سارے احوال وہاں کے انشاءاللہ دیکھ کر کے جب آؤں گا تو 2 جمعے بیچ میں نہیں ہوں گے, اس 3رے جمعے میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد میں, محلے میں, شہر میں, پورے ملک میں امن سکون انوار و برکات کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا, اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لمسجد الحرام ولمسجدي هذا ولمسجد الأقصى، وفي بعض الطرق لمسجد الحرام ولمسجد الأقصى ولمسجدي هذا. وقال ابن حجر هو أصح الطرق كما في فتح الباري في شرح البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبها، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم الدين يسر بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر واستعين بالغدوة والروهة وشيء من الدلدة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم هم بيانو هدي درست انما انا بشر مثلكم متعرض واخر تعرض کوئی نہیں ہے تمہارے تر ٹیڑے دماغ میں انواع مختلف ہوتے ہیں اعلی و ارفع نفس بشریت مسلم ہے مولانا روم کی تعبیر پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گر بصورت آدمی انسان بودے احمد ابو جہل ہم یکساں بودے صفات ظاہریہ اور کمال میں فرق ہے. ہمارے دیوبند کے علماء جو روحانی علاج کرتے ہیں مختلف پتہ نہیں اور جادو وغیرہ کے اکثر لوگ تقسیم کر تقریر کر لینے میں اس پر معاوضہ لیتے ہیں. درست حالت تحقیق تمام طاعات پر اجارہ درست اور صحیح ہے. طاعات پر عدم جواز اجارے کا قول معتزلہ کا ہے یعنی سنت میں غلطی سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو تمام بیماریوں سے محفوظ آمین. جزاکم اللہ خیرا. مولانا زاہد الراشدی ان کے صاحبزادے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس وہی جو اور علماء ان سے پریشان ہے وہی ہوگا. اصلہ ثابت لیکن وفرہ منتشر. ذرا شیخ مرشد کامل محقق الاثر کے بڑے صاحبزادے ہیں لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ ایک عالمی زندیق کا شاگرد ہے اور نمائندہ ہے. اس لیے علماء پریشان ہیں. بلوچستان میں جو بلوچ لڑ رہے ہیں فوج کے ساتھ ان میں سے شہید کون ہے؟ جو مسلمان مرے گا وہ شہید ہوگا صحیح راستے پہ. تاریخ فرشتہ میں قاسم فرشتہ نے کہا ہے کہ پٹھان بنی اسرائیل کی اولاد ہے. بنی اسرائیل میں تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ. بخاری میں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اور پٹھان لوگ کہتے ہیں خالد یا پتہ نہیں اس کی اولاد ہے. پتہ نہیں یہ کون کہتے ہیں میں معلوم نہیں. ہر شخص اپنے باپ کی اولاد میں سے ہو. بچے کی پیدائش پر کون سی اذان دی جائے؟ فجر کی بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ تبیین شرع کنز حرف شذی علی الترمذی. اور عالمگیری میں کہ کان میں باقاعد انگلیاں بھی ٹھونس ہے جو سنت طریقہ ہے. یعنی من حیث و ذکر نہیں ہے من حیث و صفات تعزین ہے. کیا حج کے موقع پر انبیاء بھی خانہ کعبہ آتے ہیں؟ بخاری شریف کتاب الحج میں ہے آپ نے کہا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور اونٹ کا مہار پکڑا ہوا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اسی طرح آپ نے طواف میں حضرت عیسیٰ مسیح کا بھی ذکر کیا ہے. لکھا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر مجھے خانہ کعبہ کے باہر ایک بزرگ ملے جنہیں عزیز پتہ نہیں جانا تھا. ان کی میں نے مدد کی. آخر میں انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بتایا کہ میں حضرت یونس ہوں اور غائب ہو گئے. تو یونس نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں ہے. اچھا ہے کہ سمجھ نہیں. مولانا صاحب کیا پرائز بانڈ خریدنا اور اس پر انعام لینا جائز ہے؟ اس کی کیفیت مختلف بیان کی جاتی ہے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بھی ایک سوال کے جواب میں اس کو جائز کہا ہے, دوسرے سوال کے جواب میں ناجائز کہا ہے. تو اگر اس میں قمار کی شکل جوئے کی ہے پھر ناجائز ہے. اور اگر صرف انعام و اکرام ہے جوا نہیں ہے. جوا اس کو کہتے ہیں کہ بازوں کا ڈوبتا ہو بازوں کا نکلتا ہو. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈز بک سکتے ہیں وہ رقم ڈوبتی نہیں ہے. ایسے احوال میں جواز معلوم ہو رہا ہے. ہر وقت شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ باوضو رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرے. اس کے مقابلے میں شیطان ضعیف ہو جاتا ہے. نظر اور تعویذ وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھو فاللہ خیر الحافظہ وهو ارحم الراحمین. فاجتباہ ربه فجعله من الصالحین وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون ما هو الا ذکر للعالمین. منزل کی کتاب کے بارے مجھے معلومات کم ہیں, میرا معمول نہیں ہے اور نہ میں لوگوں کو اس کے پڑھنے کا بتاتا ہوں. حسن حسین ابن الجزری محدث کی بزرگان دین کا عمل ہے. مناجات مقبول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی علماء دیوبند کے ہاں معمول ہے. اور عمل الیوم واللیل سیوتی کی, عمل الیوم واللیل نسائی کی, یہ سارے معمولات ہیں لیکن منازل میں نے نہیں پڑھے, نہ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے. درس قرآن میں فرمایا درس قرآن بعد الفرائض تسبیحات مکروہ ہے, ٹھیک بات ہے, انہیں پہلے موقت سنتیں پڑھنا چاہیے. حالانکہ حدیث سے نہیں معلوم ہو رہا ہے, حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد ہے. آپ کی حدیث سے سمجھ غلط ہے, کما کرو. محدثین و فقہا کا اجماع ہے اس پر کہ موقت سنتوں سے پہلے تسبیحات پڑھنا خلاف سنت و مکروہ ہے. پندرہویں شعبان کو روزہ رکھنا اور صدقہ خیرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں آٹھ احادیث آئی ہے. نجم الدین غیتی نے فضائل لیلۃ النصف شعبان میں جمع کیے, پانچ احادیث صحت کو پہنچ چکی. فقہاء کرام نے بھی ہدایہ میں لکھا ہے متبرک راتوں میں لیلۃ النصف من شعبان گنا ہے, اس لیے صحیح یہ ہے کہ اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ مستحب ہے. بیٹی کے مسئلے کے سلسلے میں استخارہ کیے جواب میں صحرا میں اونٹ دیکھا, اس پر ہاتھ پھیرا اور اسے لٹایا ذبح کرنے کے لیے, چھری ڈھونڈی نہیں ملی. پیچھے سے آواز آئی پہلے صدقہ کرو, مہربانی فرما کر اس خواب کی تعبیر دے. یعنی ایک مشکل مرحلے میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, جس مرحلے کے لیے آپ نے استخارہ کیا وہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن صدقات سے اللہ اس میں خیر ڈال لے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو کوئی اونٹی صدقہ کر لو. مصور اللہ کے امام صاحب بکثرت غیرحاضری کی وجہ سے ملنے والوں نے محلے معزول کر دیا, اس کی جگہ ایک اور امام کو مقرر کیا. اب پہلے امام نے جا کر سرداروں کے پاس شکایت کی, سرداروں نے اس کو جبران پھر امام مقرر کیا, اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور فریب میں اور مسجد موجود نہیں کیونکہ ہم کچھ قریب میں. بہرحال یہ تو اب محلے کے اختلافات ہیں. امام میں اگر شرعی عیب نہیں ہے تو آپ کی نماز پہلے امام اور دوسرے امام کے پیچھے صحیح ہے. کہ میں اپنے نانا کے بھائی کے ساتھ حج یا عمرہ کر سکتی ہوں؟ نانا کے بھائی, وہ بھی نانا کے حکم میں ہے, اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ہر وہ عزیز اور قریب جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے, اور محرم کے اندر اگر ظاہری عیوب و قبائح نہ ہوں تو اس کے ساتھ سفر جائز. ایک غیر مقلد نے یہ کہا کہ ہمارے چار بڑے صحابہ غیر مقلد تھے, وہ تو ان کا دماغ خراب ہے. کوئی صحابہ غیر مقلد نہیں, سب نبی کے مطیع ہیں. ہر ایک ریون سے تبلیغ حضرات جماعت کو تشکیل کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں تشکیل کرتے ہیں, بدعتی ہونے کے مسئلے میں حالانکہ بدعتی صلات پڑھتے ہیں, اذان میں مختلف بدعت کرتے ہیں, یہ ان کے پیچھے نماز. یہ تبلیغ والوں کی ایک کمزوری ہے کہ وہ غریب کسی کو برا نہیں کہہ سکتے, انہوں نے تو لوگوں کو برائیوں سے چھڑانا ہے. تو درست بات یہ ہے کہ تبلیغی بھائی اپنی نماز چپکے سے علیحدگی میں پڑھا کریں, کیونکہ الگ تحقیق رضا خانی کی ابتدا میں نماز صحیح نہیں ہے. اور جو تین عقیدوں کا مرتکب ہو, بشریت کا منکر یا علم غیب کا مدعی یا حاضر ناظر کا قائل, فقہاء و محدثین نے اس کی تکفیر کی ہے. 700 فقہاء و محدثین موجود ہیں. بارہ تبلیغ والوں کے کچھ آزار ہیں. گانا گانے کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے. ہمارے ایک دو ساتھیوں کے گھر میں کچھ مسئلہ ہے, اللہ آسان فرمائے. آسٹریلیا میں زیر علاج زاہد حیدر کے لیے دعا آمین. میرے ایک جاننے والے کچھ دن بہت پہلے خراب ہوئی طبیعت, اب سے گزر اللہ صحت شفا عطا فرمائے. اور میرے والد مغوی ہے, دعا کیجیے اللہ پاک خیر و عافیت عزت اور حفاظت سے لے آئے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جو لوگ اغوا ہوئے ہیں اللہ عزت و حفاظت سے انہیں واپس لے آئے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے, جو فوت ہوئے ہیں ایمان پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جن کے اور مسائل ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. ہمارا ایک مخلص بھائی ہے, ان کے کچھ رقوم میں ایک ظالم نے دبائے ہیں اور وہ بہت غمگین اور پریشان ہے, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں سہولت اور عزت اور اس ظالم سے رہائی وقار کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے شہر میں اور ملک میں امن نصیب فرمائے, بدمزگی دور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ہمارے یہاں ایک مہمان ہے, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے, جو خدمت میں مشغول ہے. اللہ پاک ان کے مسائل میں مدد فرمائے, اور جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں, اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, دونوں جہان کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے سفر عمرے کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, تمام رکاوٹیں دور فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.